الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين حضرات محترم جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سیکولرزم کے جو اثرات ہیں وہ ہماری سوسائٹی پر ہمارے معاشرے پر ہر طرح سے عیاں ہو چکے ہیں اور سیکولرزم کے کچھ اثرات بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے پر بھی مرتب ہوئے ہیں. یعنی ہمارا وہ دیندار طبقہ جو مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں, جو دین سے محبت کرنے والے ہیں, یا جن کے اندر روایت پسندی کسی نہ کسی طور کچھ نہ کچھ باقی تھی, ان پر بھی یہ سیکولرزم کے اثرات مرتب ہوئے. آج ان سیکولرزم کے اثرات میں سے صرف ایک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے, اور اسی کے حوالے سے پھر ہم آگے ایک خاص جہت میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک جملہ جو باقی بہت سارے جملوں کی طرح ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور اسے بہت زیادہ پذیرائی بھی مل رہی ہے, اور اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت خوشنما جملہ ہے اور بات بالکل ٹھیک کی جا رہی ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے. کہنے والا جو بھی ہو, یہ دیکھا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ ذرا خود پرکھیں کہ اس کی بات درست ہے یا نہیں ہے, اور اگر کہنے والے کی شخصیت کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کی عقل اور سمجھ اور آپ کے فہم کے مطابق وہ صحیح بات کر رہا ہے تو پھر اس کی صحیح بات کو ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جملہ واقعتاً بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوشنما جملہ ہے. ہمیں شخصیتوں سے کیا لینا دینا، ہم تو ویسے بھی شخصیت پرستی کی نفی کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو ویسے بھی یعنی اصل میں حکمت کو اور اس کی بات کو اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. لہذا بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے اس سے غرض نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے اس سے غرض ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب میں اپنے فہم کے مطابق دیکھوں گا کہ اس کا یہ کہا جانے والا جملہ درست ہے یا نہیں، اور اس پر عمل کر لوں. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں اسلام شخصیت پرستی کی نفی کرتا ہے، وہیں اسلام نے بعض شخصیات کو اتنا محترم اور مقدس ٹھہرایا ہے کہ ان شخصیات کی بات کی نفی تو درکنار ان شخصیات پر انگلی اٹھانے سے ایمان چلا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی یعنی ان سیکولرزم کے اثرات کے مرتب ہو جانے کے بعد بھی بہرحال مسلمانوں میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت رکھی ہے دلوں میں. ابھی وہ اس بجھی ہوئی راکھ کے اندر وہ انگاروں کا کچھ ڈھیر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف کسی بات کو یہ لوگ قبول کرنے سے انکاری ہو جایا کرتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن ہستیوں کو معتبر اور مقدس قرار دیا، خود جن کی اہمیت کو واضح کیا، خود جنہیں ہدایت کے استعارے قرار دیا، ان ہستیوں کی محبت اور ان کی اتباع اور ان کی اقتداء کا جذبہ معذرت کے ساتھ خود ہمارے دیندار طبقے میں بھی تھوڑا سا کم ہونے میں آ رہا ہے. اور لاجیکلی جملہ وہی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں، یعنی میں اگر ایک جملے میں صرف بیان کرنا چاہوں تو یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ وہ حضرات، ان لوگوں کا دین اتنا مسلمہ ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تلاوت کرتا ہے اور فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں. فرشتے قرآن سننے آ رہے ہیں اسید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنے مسلمہ لوگ ہیں، یہ اتنے ثابت شدہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے ایک خطاب کا بیٹا ایمان لاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمر کے ایمان لانے پہ خوش ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں اور باقی ایمان والے بھی بڑے خوش ہیں. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پہ بڑے خوش ہیں. یہ وہ ہیں جن کا کلمہ پڑھنا اللہ کو مسرور کرتا ہے. اور میں ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہ حقیقتاً وہ لوگ ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں. یہ صحابہ کیا ہے؟ سلیکٹڈ ہیں، انہیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. ہواجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور بس وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گئے تو ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پسند فرمایا ہے. اور خود اس کا اظہار فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام تو سب سے اونچی ہستی ہیں، ان کے بعد اللہ نے پوری کائنات میں جتنے افراد موجود تھے یا آنے تھے یا آ چکے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا اور ان میں سے سب سے بہترین دلوں کو پسند فرمایا، سب سے بہترین نفوس کو پسند فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا، حدیث کے الفاظ. لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ صرف اس امت کے بہترین افراد نہیں ہیں بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے سب سے بہترین افراد ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. کچھ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں کام کیا اور پھر انہوں نے قرآن مجید سے یعنی ان آیات کو اخذ کیا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہیں, تو سینکڑوں کے قریب آیات ہیں, سینکڑوں. بلکہ ایک حضرت نے لکھا ہے کہ 1000 آیات تقریباً ایسی ہیں جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موجود ہے. بہت آسان کام ہے. اگر قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں جو سچے مومن ہیں, یہ ہیں جو کامیاب ہونے والے, اولئک هم المفلحون یہ فلاح پانے والے ہیں, اور پھر قرآن مجید بارہا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, تو اس یا ایھا الذین آمنوا کا سب سے بڑا مصداق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس لیے کہ 1440 سال بعد آنے والوں میں تو پتہ نہیں ایمان کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے, یہ تو یا میں اپنے اندر جھانکوں تو معلوم ہوگا یا اللہ بہتر جانتا ہے, اور کتنا ایمان ہے اور کتنا نفاق ہے یہ بھی پتہ کوئی نہیں. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ تھے کہ جو ایمان کے پکے تھے, جن کے ایمان پر مہر تصدیق لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر ان حضرات کی خدمات کیا تھی آپ اندازہ لگائیے. یعنی یہ میں نے سورۃ الفتح کا آخری بالکل رکوع جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پہلے اللہ نے وہ مشن بتایا جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. کس لیے بھیجے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں قرآن دیا گیا ہدایت کے طور پر, انہیں دین حق دیا گیا اس لیے لیظهره علی الدین کلی, تاکہ اللہ کے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دیں, نافذ کر دیں. اور اللہ کے اس دین کے غلبے کے اندر فرمایا وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ اس حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے لیے اسباب کس نے مہیا کرنے؟ اللہ نے. میں ایک سادہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کیا غزوہ بدر یہ دین کے غلبے کا ایک پورشن نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ غزوہ بدر میں فرشتے بھیجنے والا کون ہے؟ جی اللہ ہے نا. غزوہ بدر میں فرشتے کس نے بھیجے؟ اللہ نے. غزوہ بدر میں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے اندر وہ ٹارگٹ کس نے سیٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مٹھی بھر کے پھینکتے تھے اور وہ ایک ایک کنکری جا کر ایک ایک ذرہ پوش مشرک کی آنکھوں کے اندر پیوست ہوتی تھی, اسے ڈائریکشن دینے والے کون تھے؟ اللہ تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, اگر فرشتے بھیجنے والے اللہ ہیں اور کنکریوں کو راستہ دکھانے والے اللہ ہیں, تو پھر اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اس جنگ بدر میں وہ جو صحابہ دیے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ جو قیمتی نفوس دیے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان تہلک ھذا الصحابہ لن تعبد فی الارض عبدا, اگر آج یہ ہلاک ہو گئے میرے ربا اس طرح کی عبادت کرنے والے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ اتنے قیمتی لوگ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا فرمائے تھے؟ اللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں حقیقی معنوں میں یہ سلیکٹڈ لوگ تھے, یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے خدمات سر انجام دیے, انہوں نے اس صحبت کا فائدہ اٹھایا. صحابی صحبت سے نا, کس کی صحبت اختیار کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے, اسے کہتے ہیں صحابی. اسے صحبت ملی ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں صرف اس صحبت کی دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں, وقت بڑا مختصر ہے اور موضوع یہ بہت طویل ہے, لیکن بہرحال صرف دو مثالیں جلدی جلدی میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات آپ یہ سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رکتے ہیں، وہ نہیں جانتی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اما جان کوئی کھانے کو ہے کچھ؟ کہا جی آج تو کچھ بھی نہیں، بکریوں کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، میرے شوہر ابو معبد جو ہیں وہ بکریاں لے کر گئے ہوئے چرانے کے لیے. ہاں وہ ایک کونے میں ایک بکری کھڑی نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ وہ جو بکری کھڑی ہے کونے میں یہ تو بانج ہے اور یہ دودھ نہیں دیتی، اس لیے میرے شوہر اس بکری کو چرانے کے لیے نہیں لے جاتے، یہی کھڑی رہتی ہے، جو ملتا ہے کھا پی لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم کوشش کریں. اب وہ تو نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا برکات وابستہ ہیں، اور کہا بات نہیں مان میں چلیں، دیکھ لیں نوجوان ہے، آپ کی مرضی، آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ. روایت میں آتا ہے شمائل ترمذی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اور اس کے بعد تاریخ نے یہ دیکھا کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، دودھ آنا ختم نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں ایک بکری جانور ہے، اس کے تھنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہاتھ لگا دیں اور اس سے دودھ کے چشمے رواں ہو جائیں، تو جس ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، ان سے ہدایت کے چشمے کیسے نہیں پھوٹیں گے؟ ان مقدس ہستیوں سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آسمان پر ستارہ چمک رہا ہو، زمین پر اگر کوئی بہت بڑا چراغ چمکنے بھی لگے، دہکنے بھی لگے، تو وہ آسمان کے ستاروں کی روشنی کو کم نہیں کر سکتا. ایک مثال. دوسری مثال سمجھیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، معروف ہیں، اور ان کا عرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 10 سال گزارے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. ایک روز اپنے کچھ دوستوں کو کھانے پہ بلا لیا، حضرات آ گئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگا دیا گیا، سب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد عام طور پر جس طرح ہوتا ہے کہ دسترخوان پر کچھ سالن بھی گر جاتا ہے، اور یعنی کچھ ذرات گر جاتے ہیں، اور بعض ذرات ایسے بھی ہیں جو دسترخوان سے ہاتھ ہی صاف کر لیتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ ان شارٹ کے وہ دسترخوان گندا ہو گیا. بات آ رہی سمجھ؟ جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے برتن اٹھائے اور اس دسترخوان کو لپیٹا، اور اس کو لپیٹ کر تندور کی جلتی ہوئی آگ میں پھینک دی. کسی نے کہا انس کیا کیا، کپڑا ایسے ہی جلا دیا، اگر اس کو دھو لیتے تو صاف ہو جاتا. دوسرے نے کہا اچھا ویسے جتنے اس پہ داغ واغ لگ گئے تھے وہ داغ تو نہیں دھل سکتے تھے، چلو اچھا کیا ڈسپوزیبل سا کپڑا تھا ضائع کر دیا. یہ تو 1440 سال بعد آنے والے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے. اچھا کیا آپ نے اس کو تندور میں پھینک دیا اور ختم کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے سنی دونوں کی اور مسکراتے رہے، اور پھر انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ ڈالا اور تندور میں سے وہ کپڑا باہر نکالا، تو اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا بلکہ اس کے داغ بھی صاف ہو گئے تھے. سب حیران و پریشان ہیں، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اسے آگ میں پھینکا، یہ تو صاف ستھرا باہر آ گیا اور اس کا ایک ریشہ بھی نہیں جلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے بندوں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانا تھا اور میں نے اس کپڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے تھے. وہ دن اور آج کا دن آگ اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں کر سکتی. میں اسے آگ میں ڈالتا ہوں, آگ اس کا ایک ریشہ بھی جلا نہیں پاتی. اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا ہے. میں اسی بات کو دلیل بناتے ہوئے کہتا ہوں, وہ صحابی جو ایمان کی حالت میں تھا, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا تھا, جو روزانہ دن میں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ لینا اپنی سعادت سمجھتا تھا, اللہ نے ان صحابہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اب انہیں آگ نہیں چھو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے الفاظ, فرمایا من رآنی, جس نے مجھے دیکھا, جس نے میری زیارت کر لی, یعنی ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, اسے یہ سعادت نصیب ہو گئی. او را من رآنی, یا جس نے اسے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر بھی یہ اجر ہے اور جس نے صحابی کی زیارت کر لی اس کا بھی یہی معاملہ ہے. فرمایا فقد حرم اللہ علیہ النار, اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے بھی جہنم کی آگ حرام, اور اگر کسی نے صحابی کی زیارت کر لی یعنی تابعی بن گیا تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام. فیصلہ ہو گیا. پھر قرآن کہتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہاں اس میں سے یہ ستارے ہیں نا, کوئی بڑی آب و تاب والا ہوگا, کوئی زیادہ چمکدار ہوگا, کوئی ذرا کم چمکدار ہوگا, لیکن ہیں سارے چمک والے, ہیں سارے روشنی دکھانے والے, اندھیروں والا کوئی نہیں ہے, راستے سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے, سب ہدایت دینے والے ہیں. ان میں بڑے چھوٹے ہوں گے, ان میں فضائل اور مراتب کے اعتبار سے صحابہ کی کیٹیگرائزیشن بالکل ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ حُسْنَى کا ہے, اور امت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں حُسْنَى سے مراد جنت ہے. یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور اللہ نے ان کی اس اہمیت کو اور اس حیثیت کو ہمارے سامنے اس انداز سے واضح کیا کہ فرمایا آج کے بعد ان میں سے کسی ایک کا نام بھی لوگے تو صرف نام لے کر آگے نہیں بڑھنا, بلکہ اس کے نام کے ساتھ کیا کہنا ہے, رضی اللہ تعالی عن. یہ اپنی گواہی ثبت کرنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا, ہوگا نہیں, ہو چکا, اللہ ان سے راضی ہو چکا. یہ اتنی فضیلتوں والے لوگ ہیں, یہ اتنے مرتبوں والے لوگ, اور علماء اہل سنت نے اس پر پھر عقیدے کی بنیاد رکھی, الصحابہ تو کلہم عدول, صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, عدل کرنے والے ہیں, ہم نے صحابہ کو معصوم عن الخطا کبھی نہیں سمجھا. معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین بھی ہیں, لیکن صحابہ کو ہم نے عدول سمجھا, عادل تھے, عدل کرنے والے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک نماز قضا ہوئی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا نہیں ہے, یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پہ کروایا گیا, اس لیے کروایا گیا کہ اہمیت سامنے آ جائے کہ قضا نماز اگر ہو جائے تو پھر اس کو واپس ادا کرنا چاہیے. سجدہ سہو کروایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے کہ امت کے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ آ جائے. اسی طرح یہ سمجھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بعض معاملات اللہ نے کروائے ہیں اس لیے کہ امت کے سامنے ہدایت آ جائے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اس میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ امت کے لیے ہدایت کے استعارے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور پھر اسی بنیاد پر اہل سنہ والجماعہ کے جو فقہا تھے انہوں نے یہ اس عقیدے کو رواج دیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید جائز نہیں. وہ جو پہلا جملہ میں نے عرض کیا تھا نا, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اب میں بالکل اس کے مخالف بات کرنے لگا ہوں. یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, اگر وہ بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عظیم ہستیوں کی جانب سے آئی ہے تو میرا وہ فہم ہی نہیں ہے کہ میں ان کی رائے کو پرکھ سکوں. میرا وہ فہم ہی نہیں ہے, میرے پاس وہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے. میرا وہ لیول ہی نہیں ہے, میرا وہ درجہ ہی نہیں ہے. مجھے ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے, مجھے پیچھے چلنا ہے, مجھے پیروی کرنی ہے, مجھے نقل کرنی ہے ان حضرات کی اگر میں ہدایت پانا چاہتا ہوں تو. بڑی آسان مثال, میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا, آج سے 35-40 سال پہلے یہ اہل علاقہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان میں سے ہوں گے جو شاید جو بزرگ حضرات پرانے رہنے والے ہیں یہاں کے, وہ اس بات کی گواہی دیں گے, یہاں قرآن اکیڈمی نام کی کوئی شے نہیں تھی. ایسے ہی ایک خالی پلاٹ تھا, کوئی شخص یہاں آتا اور جوتے سمیت یہاں ساری جگہ پہ پھرتا رہتا تو اس کو کوئی گناہ؟ بولیں بھائی تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے کہ ایک زمین تھی, خالی زمین تھی, پلاٹ تھا, بچے کھیلتے رہتے, لوگ جوتے لے کے یہاں سے راستہ بناتے, گزرتے, اپنی سواریاں لے کر آ جاتے جیسے مرضی. کوئی اگر فرض کرے کوڑا بھی پھینک جاتا تو کیا معاملہ تھا؟ اس لیے کہ اس وقت خالی زمین تھی. سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے. اب کیا ہے؟ اب یہ زمین مسجد بن گئی ہے, اب اس کی نسبت بدل گئی ہے, اب اسے اللہ کے گھر کی حیثیت دے دی گئی ہے, اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے, لہذا اب یہاں جوتے لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ عام زمینوں کی طرح نہیں ہے. کسی بھی مسجد کا معاملہ دیکھ لیں, اگر آپ کے گھر کے واش روم میں اگر فرینچ ٹائلز لگی ہوئی ہوں, اگر اٹالین ماربل لگا ہوا ہو اور آپ کہیں میں تو ان پر بھی جوتے لے کے چلا جاتا ہوں, وہاں آپ لے جائیں فبیہا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, لیکن مسجد کے کچے صحن میں جوتے لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے گھر کے واش روم میں لگا ہوگا اٹالین ماربل, لیکن مسجد کے کچے صحن کی مٹی اس اٹالین ماربل سے زیادہ بہتر اور افضل ہے, اس لیے کہ اب اس مسجد کے کچے صحن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے. اگر عمر صرف خطاب کا بیٹا ہوتا تو جو چاہے اسے کہہ لیتے, اب اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے, اس لیے اب ان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی کہتا ہے یہ عقیدت کے مارے اندھے ہیں تو کہہ لے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ جتنے لوگ اس بنیاد پر ہم پر تنقید کریں گے بہت اچھی بات. فبیا, اللہ کرے کہ قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کی گواہیوں کو لے آئے اور یہ بتا دے کہ یہ وہ آدمی تھا جسے لوگ کہا کرتے تھے یہ صحابہ کا معتقد ہے, یہ صحابہ کی اتباع کرنے والا ہے, یہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, تو یہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہیاں بن جائیں گی انشاءاللہ. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر اللہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ماننے والوں میں ہمارا حشر فرما دے تو اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے سعادت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا, غلبہ و اقامت دین لیظہرہ علی الدین کلی, قائم کریں اس دین کو, غالب کریں اس دین کو, یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا ہے؟ کون کرے گا اسے؟ کون کرنے والے تھے؟ کس نے دین غالب کر کے دکھایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا ہے, محمد الرسول اللہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول تو پہلے بھی بہت آئے ہیں, لیکن رسالت یہ اپنے کمال کو پہنچی ہے, اپنے عروج کو پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے روح اللہ, اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کلیم اللہ, اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا ہے ذبیح اللہ, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو لقب پسند فرمایا وہ ہے رسول اللہ, اس لیے کہ رسالت یہ بالکل اپنے کمال پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. محمد الرسول اللہ والذین معہ, اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جنہوں نے اس غلبہ اقامت دین کی جد و جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا, کچھ نہیں چھوڑا. ایک صحابی تھے, ایمان لانے کے لیے مدینہ میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, پھر اگلا سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبد العزہ ہے, عزہ کا بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد الرحمن ہے, عزہ کا بندہ نہیں ہے تو, رحمان کا بندہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات سے کہی, یہ میں دیکھ رہا ہوں تو نے دو کمبل لپیٹے ہوئے, ایسا کیوں ہے؟ ایک کمبل ہے اس کے دو حصے کیے ہوئے, ایک اوپر اڑا ہوا ہے اور ایک نیچے سطر پہ باندھا ہوا ہے. دو یعنی کمبل, ایک کمبل کو دو حصے بنا کے اسے ایسے لپیٹا ہوا, ایسا کیوں ہے؟ اس نے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب ایمان لانے کا ارادہ کیا مجھے میرے گھر سے نکالا گیا, مجھے جائیداد سے آپ کیا گیا, مجھ سے سارا کچھ چھین لیا گیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا, اور میں سب کچھ لٹا کر صرف یہ کمبل کا ایک کمبل تھا اس کے دو ٹکڑے کر کے میں نے وہ مستعار لیے اور میں نے اپنے اوپر اوڑھے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اس کے علاوہ میرے پاس آج کچھ نہیں, میرے کل ملکیت یہ ایک کمبل ہے جس کے میں نے دو ٹکڑے کر کے باندھے, اور میرے پاس کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے بعد تو ذل بجا دین ہے. ذل بجا دین, دو کمبلوں والا. آج ان کا نام عبد الرحمن شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو, آج آپ یعنی تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ان کا نام ذل بجا دین لکھا ہوا ہے, حضرت ذل بجا دین رضی اللہ تعالیٰ, دو کمبلوں والے, یہ نام معروف ہو گیا. یہ ذل بجا دین ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, لوگ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, اور یہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور قرآن پڑھتے پڑھتے نا فرط جذبات سے ان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ اگر لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص بہت اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے تو ڈسٹربنس ہوگی ان کی نماز میں, کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بیٹھے ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے عمر کے ایمان لانے پہ بڑے خوش ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, انہوں نے دیکھا کہ یہ ذل بجا دین اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہے اور باقی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں ڈسٹربنس آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بالکل مزاج کے مطابق ذرا زور سے کہا آہستہ آواز میں تلاوت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے. اب لاجیکلی یہ بات درست ہے نا کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز میں تلاوت کر کے ان کی کنسنٹریشن خراب نہیں کریں گے, لاجیکلی بات. جو میں پہلا جملہ پھر دوبارہ آ رہا ہوں, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لاجیکلی تو یہ بات درست ہے کہ بھائی آواز آہستہ کر لو, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. عمر نے آواز آہستہ کر, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, اور آپ جملہ سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ جو ہے نا کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ذل بجا دین کو کچھ مت کہنا, یہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا کر آیا ہے, اگر تو اسے ڈانٹے گا تو اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے, اللہ تجھ سے ناراض, عمر سے ناراض ہو جائے, یہ اپنا سب کچھ لٹا آیا. کوئی اس اونچی آواز میں بولے اللہ کو پسند نہیں ہے, اسے کچھ نہ کہنا. ہم شخصیت پرستی کے قائل بالکل نہیں ہیں, لیکن جن شخصیتوں کو اور جن ہستیوں کو خود اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم اور مقدس قرار دیا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہمارے لیے اس قدر مقدس ہیں. میں عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں, یقین کیجئے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر دین میں سے صرف صحابہ کو نکال دو, نہ آپ کے پاس توحید بچے گی, نہ رسالت بچے گی, نہ قرآن بچے گا, نہ آخرت بچے گی, سب ختم ہو جائے گا. اللہ وجہ البصیرہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, سب ختم ہو جائے گا. نہ لا الہ الا اللہ بچے گا, نہ محمد رسول اللہ بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہ قرآن مجھ تک کیسے پہنچا ہے, یہ جمع کس نے کیا ہے, اس کا ثبوت کس نے دیا ہے, اس پر مہر کس نے لگائی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا, یہ کون بتانے والا ہے؟ صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث میرے پاس نہیں بچے گی اگر میں صحابہ پہ ایمان نہیں لاتا, انہیں اپنے عقیدے کا حصہ نہیں سمجھتا. اس لیے کہ وہ احادیث آپ سنتے جائیں, آپ جو حدیث دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قبل کسی نہ کسی صحابی کا نام. عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یہ ایک صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ, انا بھی ہو رہا تھا, انا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, انا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, انا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ, صحابی کا نام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر صرف صحابی والی کڑی نکال دیں گے تو حدیث ایک درجے نیچے آ جائے گی. یہ ہے ان حضرات کی اہمیت, یہ ہمارے لیے ہدایت کے استعارے ہیں, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, یہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں. ان کی اتباع کیے بغیر ہدایت کے راستے پر چلنا صرف خواب ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ایک طفل تسلی دینے کے مترادف ہوگا, ہم جب تک صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت, ان کا احترام, ان کی محبت, ان کے تقدس کا خیال نہیں کرتے, ہم اپنے دین کو نہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, علیکم بسنتی, میری سنت کے اوپر رہنا, میری سنت کی پیروی کرنا, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کی پیروی کرنا, تم فتنوں کے دور میں بھی محفوظ رہو گے, تمہارا ایمان بچ جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی ہمیں اتباع بھی کرنی ہے, جن سے ہمیں محبت بھی کرنی ہے, جن کے ہمیں پیچھے بھی چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کی روشنی میں, ان کی سیرت کی روشنی میں ڈھال سکیں. یہ بہرحال ہماری قوم کا المیہ, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نوجوان سے پوچھے نا کہ ورلڈ کپ میں کون کون سے میچز چل رہے ہیں, کس ٹیم کی کون سی پوزیشن ہے, سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر کون ہے, سب سے زیادہ رنز کس نے بنائے ہیں, کس کی ایوریج کتنی چل رہی ہے, یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہوں, ساری باتیں معلوم. پوچھ لیں بھائی اداکار آج کل کون سا ان ہے, کس کی فلم آ رہی ہے, کس کا ڈرامہ آ رہا ہے, کون سا جو ہے وہ باکس آفس کے اوپر ہٹ دے رہا ہے, کون معلوم ہو. کھلاڑیوں کی زندگیاں معلوم ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی میرے ان نوجوانوں سے پوچھو کہ وہ جو 10 لوگ ہیں عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی تھی, یہ جنتی ہیں, جنتی, ان 10 کے نام تو سنا دو, تو میرا خیال ہے شاید 4 سے آگے شاید ہی کوئی بڑھ پائے, شاید. یہ بھی شکر ہے کہ 4 کے نام یاد ہیں الحمدللہ, لیکن ان 10 لوگوں کے نام یاد نہیں. اگر مجھے اپنی کرکٹ ٹیم کے 11, برا نہیں ماننا میری بات کا, اگر مجھے اپنی کرکٹ ٹیم کے 11 لوگوں کا نام یاد ہے اور عشرہ مبشرہ کے 10 کا نام یاد نہیں ہے, تو مجھے ذرا دیکھنا چاہیے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے. بس یہ المیہ ہے, اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اجتماعی زندگیاں بھی اگر سیدھی ہوں گی تو صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گی, اگر اجتماعی طور پہ اللہ کا دین غالب آنا ہے تو اللہ نے بتا دیا والذین معہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ تھے، یہی لوگ ہیں جو دین نافذ اور غالب کر کے دکھانے والے، ان کی اتباع کرو. اگر اجتماعی طور پر دین غالب ہوگا تو بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقشہ قدم پر ہوگا، اور اگر ہماری انفرادی زندگیوں میں سلجھاؤ آئے گا، بہتری آئے گی، تو بلا شبہ وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع سے ہی آئے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
خلیل بالقرآن هو امامنا على ہدایۃ اللہ آمتنا، کلام ربنا ہدایتنا، عطاء جبریل على رسولنا.